بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج جو ہم نے طے کیا تھا کہ علم میراث کے بارے میں کچھ بات کر لیں گے، اگرچہ یہ عنوان بہت اہم ہے اور قرآن میں احادیث میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک مستقل فن ہے، اگرچہ مختصر ہے لیکن مستقل فن ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم ایک سبق میں اور ابھی آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے میں اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ ہم علم میراث کو سمجھ جائیں اچھی طرح. ہاں، البتہ اس کی کچھ بنیادی باتیں ہم معلوم کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہے مختصر یہ فن، اور چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو بڑی تفصیلات ہوتی ہیں، اس کے لیے عربی زبان کی ضرورت نہیں ہے. انسان کسی زبان میں اس فن کو سیکھ لے، کچھ نقشے ہیں ان کو انسان یا یاد کر لے یا کم از کم کتاب میں دیکھ کر اس کو پہچان لے. اگر یاد رکھنا مشکل ہے تو کتاب سامنے رکھ کر انسان اس کو پہچان لے تو تقریباً عام شخص جو تھوڑا بہت اس علم کو سیکھ لے، اس کی بنیادیں سیکھ لے، تو کم از کم بنیادی جو میراث کے احکام ہیں وہ تو حل کر سکتا ہے. بہت آسان اور بنیادی چیزیں ہیں. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، بعض روایتوں میں، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ پہلا علم ہے جو اس امت سے اٹھا لیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں خاص تاکید فرمائی کہ دیکھو، تعلم الفرائض وعلموها الناس. لفظ فرائض یہ بھی میراث کے لیے دوسرا نام ہے، علم میراث بھی کہتے ہیں، اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ احادیث میں جہاں لفظ فرائض استعمال ہوتا ہے تو فرائض کا لفظ جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک، اس کے معنی ہوتے ہیں شریعت کے لازم اور ضروری احکام. دوسرے معنی اس کے آتے ہیں علم میراث. تو علم میراث کو بھی فریضہ اور فرائض کہا جاتا ہے. فرائض جمع ہے، فریضۃن اس کا واحد ہے. تو علم میراث کو بھی فریضۃن اور فرائض کہا جاتا ہے، اور شریعت کے لازم احکام کو بھی فریضہ اور فرائض کہا جاتا ہے. بہرحال شریعت کے لازم احکام جو ہیں وہ بھی سیکھنا ضروری ہے، علم میراث بھی شریعت کے لازم احکام میں ہے، اس لیے اس کو علم فرائض کہا گیا، اور فرائض کے معنی فریضۃن کے معنی مقرر کیا ہوا. تو یہ اللہ کی طرف سے چونکہ حصے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں علم میراث میں، اس لحاظ سے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے، اگر ہم قرآن کریم میں اس علم کے بارے میں دیکھیں، تو شروع دور میں جب میراث کے احکام نہیں آئے تھے تو وصیت کا حکم تھا. قرآن حدیث دونوں سے معلوم ہوتا ہے شروع میں وصیت کے احکام تھے. جیسے یہاں کے ملکوں میں غیر مسلموں میں میراث کے احکام نہیں ہیں تو وصیت کے احکام ہیں. اگر وصیت کی ہے مرنے والے نے، ول بنائی ہے، تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اگر وصیت نہیں بنائی تو پھر حکومت اپنے اختیار سے، اپنے اعتبار سے اس میں تصرف کرے گی. وہ ہر جگہ کے اپنا قانون ہے. بہرحال تو ابتدائی دور میں اسلام میں بھی جب وراثت کے احکام نہیں آئے تھے تو وصیت کا حکم تھا. مدینہ منورہ ہجرت کے بعد شروع دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت قائم فرما دی تھی، مواخات، کہ یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی. آپس میں ایک انصاری ایک مہاجری بھائی بن گئے. اس سے آپس میں ایک خاندانی، ایک دو الگ الگ خاندان تھے، اور اس زمانے میں دو خاندانوں کا یعنی الگ الگ خاندان کا الگ الگ یہ ایک جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندانی تعصب میری امت میں باقی رہے گا اور ہے باقی، اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ برائی میری امت میں باقی رہے گی، خاندانی تعصب، یہ میرا خاندان، یہ فلانا خاندان، یہ فلانا خاندان، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان اونچا ہے، یہ لوگوں میں ہوتا ہے. ہم عرب کو تو اونچا مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور قرآن کی زبان عربی ہے، عربی زبان کو تمام زبانوں پر فضیلت ہے، اس لحاظ سے ہم عرب کو تو پھر بھی اہمیت دے سکتے ہیں. جو اصل عرب ہیں، عربی بولنے والے تو ہم بھی بول سکتے ہیں، کوئی بھی سیکھ لے تو بول سکتا ہے، عربی زبان کی اپنی اہمیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس کا اپنا ایک مقام ہے، ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں. لیکن باقی، اب پنجابی ہے، گجراتی ہے، میمن ہے، پاکستانی ہے، دہلی کا ہے یا کسی اور علاقے کا ہے، پھر گجرات میں الگ الگ علاقے، یہ سب ایک ہیں. یا ایوہ الناس انا جعلناکم، یا ایوہ الناس اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک آدم اور حوا سے تم تمام پیدا ہوئے ہو. بعد میں پھر نسلیں آگے بڑھی، رنگوں میں فرق آیا، زبانوں میں فرق آیا، خاندان بدلے، لیکن ہیں سب ایک ہی. من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں الگ الگ خاندان، الگ الگ شاخیں بنایا، الگ الگ گروہوں میں یہ الگ الگ خاندان اور الگ الگ قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو جائے. اچھا فلاں خاندان سے وہ، فلاں نام کا شخص وہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں یہ والا نہیں، پہچان آسان ہو جائے. خاندانوں کو آپس میں پہچاننا اور ایک شخص کو پہچاننا، ایک نام کے کئی افراد ہوں ان کی پہچان آسان ہو جائے. اللہ کے یہاں خاندانی لحاظ سے کوئی اعزاز و اکرام نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے صاف صاف بتا دیا، احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کا معاملہ، مواخات کا معاملہ فرمایا تھا. اس وقت وراثت ان میں آپس میں تقسیم ہوتی تھی، انصاری مہاجری جو بھائی بن گئے تو اس کی وراثت اس کو جائے گی، اس کی وراثت اس کو جائے گی. بعد میں پھر سورہ نساء میں آیت نازل ہوئی، جو سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے، یا یوصیکم اللہ فی اولادکم، چار آیتیں ہیں رکوع میں، اور اس میں پورے میراث کے احکام کا گویا سمجھ لیں کہ اصول سمجھا دیا گیا. پورے میراث، علم میراث، فن میراث کے جو اصول ہیں وہ ان چار آیتوں کے اندر جمع ہو گئے. کوئی شخص اگر ان چار آیتوں کو اچھی طرح سمجھ لے تو علم میراث کے اصول اس نے سمجھ لیے. باقی جتنی بھی ابحاث چلتی ہیں وہ اصل بنیاد وہ ہے، اور احادیث میں کچھ اس کی مزید وضاحت اور تفصیل مل جاتی ہے جس سے اور زیادہ ان آیتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے. تو اصل سورہ نساء کی وہ آیتیں ہیں. بہرحال علم میراث ایک اہم فن ہے، قرآن میں حدیث میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس میں کچھ اصول بتانے ہیں اور کچھ اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی طرف متنبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے خاص طور پہ جب ایک دو مرتبہ پہلے بھی ایک مرتبہ کسی نے یہ پیشکش کی تھی کہ ہم علم میراث پہ بات کریں، پھر دوبارہ پیشکش کی گئی، تو مجھے خیال یہ تھا کہ ہم اس فن کے بارے میں بات کریں گے تو کیا کریں گے، اور اس کی تفصیلات اگر بتائیں تو کتنی بتائیں، ایک مستقل فن ہے، سیکھنے کی چیز ہے، لیکن کم از کم ہم کچھ بنیادی باتیں کر لیں، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے اور اس کو سیکھنے سکھانے کی ترغیب دی ہے، تو ہم بھی اس میں کچھ حصہ لے لیں. یہاں پر پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان کو پہلے ہم سمجھ لیں، اس کے بعد پھر اس کے میں کچھ اصول بتا دیتا ہوں. انسان کا جب انتقال ہوتا ہے، انتقال انسان کا جیسے ہی ہوا، اس وقت اس کی ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، استعمال کا قلم ہے یا سونے کا زیور ہے، جو بھی چیز ہے، چھوٹی چیز، بڑی چیز، گھر ہے یا گاڑی ہے یا کپڑے ہیں یا موزے ہیں، جس کو انسان کوئی اہمیت دے یا نہ دے، چھوٹی چیز یا بڑی چیز، قلہ او کثورہ، قرآن نے وضاحت کر دی، یہ ہر سب چیزیں انسان کا ترکہ کہلاتی ہیں. چھوڑا ہوا مال، اور اس پورے میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ اب اس اصول سے ہم کچھ باتیں سمجھ لیں، اس اصول کی بنیاد پر کچھ غلط فہمیاں جو ہیں ان کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصول اگر سامنے آ گیا تو بہت سی غلط فہمیاں خود ہی دور ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قصداً غلط کی جاتی ہیں، اور بہت سی جگہوں پر اس سلسلے میں ظلم ہوتا ہے، بعض لوگ رکاوٹ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی واضح ہو جائے کہ عام طور پر وراثت میں عورتوں کو بہت سی مرتبہ محروم رکھا جاتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، اور اس میں بھی عام طور پر بہنیں جو ہوتی ہیں وہ محروم کی جاتی ہیں۔ ایک بات ہے، میں آگے اس کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وراثت سے روکنے والی عام طور پہ عورتیں ہوتی ہیں۔ شاید سننے والوں کو عجیب لگے گا کہ عورتوں کو روکا جاتا ہے اور عورتیں ہی، ہاں یہی بات ہے۔ عام طور پر میں حالات کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ عام طور پر وراثت سے جن کو محروم رکھا جاتا ہے، پیچھے رکھا جاتا ہے، وہ یا تو عورتیں ہوں گی یا چھوٹے بچے ہوں گے۔ اور اسی طرح عام طور پر وراثت میں رکاوٹ ڈالنے والی وہ بھی عام طور پہ عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ کیسے عورتیں ہوا کرتی ہیں؟ عورتیں کہیں گے نہیں، ہم تو کبھی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وراثت شریعت کے احکام میں جاری ہوں۔ اب ایک شخص کا انتقال، میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، گھر کا بڑا شخص تھا، والد ہیں، انتقال ہو گیا، اولاد کہے گی وراثت تقسیم کرنی چاہیے، ماں نہیں نہیں یہ چیز جہاں ہے وہیں رہنے دو، کوئی چیز ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ماں رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ نہیں نہیں جو چیز جہاں ہے وہیں رہنے دو، اور اگر اولاد نے ذرا زور دیا اور وراثت تقسیم کرنے کا، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے، اگر وہ تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تو ماں پریشان ہوگی اور دوسروں کو پریشان کرے گی، رونا دھونا شروع ہو جائے گا کہ دیکھو ابھی تو والد کا انتقال ہوا ہی ہے اور تم لوگوں نے ان کے گھر کو تقسیم کر دیا اور یہ بانٹ دیا، یہ ادھر ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا، پہلے تو سب چیز بالکل صحیح چل رہی تھی اور اب تم لوگوں نے سب ادھر سے ادھر کر دیا۔ اولاد کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کا حکم ہے، جب تک وہ تھے، بڑے تھے، ان کی ملکیت تھی، انہوں نے اپنی ملکیت میں اس کو رکھا تھا، ایک شخص مالک تھا۔ اب اس کے بعد اگر 10 ورثہ ہیں تو 10 لوگوں کی ملکیت ہے، اچھا ہے کہ اس کو شروع ہی میں تقسیم کر لیا جائے۔ تقسیم کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ کے الگ الگ کر دیا جائے، لیکن بہرحال تقسیم کے جو بھی طریقہ ہے، اس وقت شرعی لحاظ سے جو حکم ہونا چاہیے اس حکم کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آئندہ 10-20 سال گزر جائیں، ماں نے تو رکاوٹ ڈال دی، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ماں نے رکاوٹ ڈال دی، اب ہو کیا رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں تو وہی پیسوں سے جو تمام ورثہ کے پیسے تھے، اگر ایصال ثواب کیا جا رہا ہے تو انہی پیسوں سے، حالانکہ وہ میت تو ورثہ کے لیے، میت تو کیا، تو انتقال ہو گیا، وہ شخص جانے والا تو جا چکا، اب اس میں تمام ورثہ کا حق ہے، ایک ہے جو اوپر ہے، جو ماں ہے، یہ جو بھی ہے، جو بھی گھر کی بڑی ہے، وہ بیٹھی ہے اور وہ کہے کہ دیکھو اتنا پیسے فلاں مدرسے میں دے دو، اتنے سے ایک مسجد تعمیر کر لو، اتنے سے ایک کنواں بنا لو، ان کو فائدہ پہنچے گا، حالانکہ تمام ورثہ کا حق ہے، اس میں حق تھا ہی نہیں، یہ ایصال ثواب کہاں ہوا، دوسروں کا حق لے کر نیک کام میں لگانا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے وہ صدقہ جو غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے یا خیانت کے مال سے حاصل کیا گیا ہو۔ کسی کا مال ہے، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال حلال نہیں مگر ایک خوش دلی کے ساتھ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عام طور پر رکاوٹ ڈالنے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں، اور یہی عورتیں، انہی کو روکا جاتا ہے۔ اب مثلا والد کا انتقال ہوا، مثال دے رہا ہوں، اولاد بیٹے ان کے ساتھ تھے، بڑے بیٹے بھی ہیں، چھوٹے بیٹے بھی ہیں، اور بالکل بعض ہو سکتا ہے کہ بالکل چھوٹے بچے ہوں جو ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے کا زمانہ ہے۔ والد کا انتقال ہوا تو جو بیٹے کام میں ساتھ ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، کام کے لیے ساتھ جاتے تھے، وہ کہیں گے محنت تو ہماری ہے، ہم نے کیا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، وہ اس پر پورا قبضہ کر لیتے ہیں۔ کسی کے مدد کرنے اور کسی کا ساتھ دینے کی وجہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی. جب تک وہ کام کر رہے تھے ان کو مل رہا تھا وہاں سے. والد کا انتقال ہوا, ان کی ملکیت, اس میں وراثت جاری ہوگی, چاہے ان کی ملکیت کو آگے بڑھانے میں بیٹوں نے ہاتھ بٹایا ہو, حصہ لیا ہو, ان کی مدد کی ہو, وہ مدد کی حد تک ہوگا. اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اپنے لیے نہیں رکھا, اپنی ملکیت, والد نے ان کو کچھ دیا نہیں, تو والد ہی کی ملکیت تھی, اس میں وہ خود جو کام میں شریک تھے وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے. جو چھوٹے بیٹے جو ساتھ میں انہوں نے کبھی کام نہیں کیا, جو ابھی تک پڑھ رہے تھے, جو یتیم بچے ہیں, والد کا انتقال ہو گیا, نابالغ بچے یتیم ہیں, تو یتیم ہیں, ان کا بھی وہی حصہ ہوگا جو بڑوں کا حصہ ہے. اور جو بہنیں ہیں, جو ان کی بیٹیاں ہیں مرنے والے کی, اور ان یعنی وارثوں کی بہنیں ہیں, ان کو بھی حصہ ملے گا, حالانکہ انہوں نے کام میں کبھی حصہ نہیں لیا تھا, وراثت میں ان کا حصہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی اصول میں نے بتا دیا تھا کہ میت کے انتقال کے وقت, کسی شخص کے انتقال کے وقت, جتنی ملکیت اس کی ہے, ہر ہر چیز جو اس کی ملکیت میں ہے, اس تمام میں وراثت جاری ہوگی. یہ ترکہ کا مفہوم جو ہے, یہ سمجھ میں آ جائے تو خود بخود اصول سمجھ میں آ جاتا ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ سب لے لے گا, جو بالکل چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ان کو ان کے خرچے دے دیں گے. ہاں, کہیں گے بڑا احسان کرتے ہوئے کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے, اس کے پورے اخراجات میرے ذمے, اس کا کھانا پینا میرے ذمے, میں تو والد کی جگہ ہوں, سب کچھ ہوگا, لیکن وراثت نہیں دی جائے گی. جو وراثت کی جو بڑی رقم ہے, نہیں نہیں یہ تو والد کے ساتھ تو میں نے کام کیا تھا. ملکیت اس میں انسان پہلے سے یا تو زندگی ہی میں والد سے کہہ دیں کہ میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, دوسرے تو نہیں کر رہے, تو میرے لیے کچھ حصہ تو ہو جو میری ملکیت ہو. ہاں ٹھیک ہے, اگر اس طریقے سے زندگی میں معاملہ صاف ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تقسیم نہیں ہوا زندگی میں, تو انتقال کے بعد پھر جتنی والد کی ملکیت, اس میں پوری طرح وراثت کے احکام جاری ہوں گے. کسی نے ہاتھ, اسی نے حصہ لیا تھا, کسی نے مدد کی تھی, تو وہ مدد کی حد تک ہوگا. ان کو ان کا اگر اجرت اور کرایہ ملا زندگی میں, اگر ان کو ملتا رہا تو ٹھیک ہے, جو مل گیا وہ مل گیا, لیکن ملکیت ثابت نہیں ہوتی اس سے. مالک ہونا الگ ہے, اور ساتھ دینا, کام کو آگے بڑھانا, یہ ایک الگ چیز ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بڑے بھائی, بہت سے خاندانوں میں ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں واضح رہیں. یہ شریعت کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اسی لیے تاکہ اس میں غلط فہمیاں نہ ہوں. اور ایک حدیث ہے, بڑی اہم حدیث ہے, ابو داؤد شریف, ترمذی وغیرہ میں روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرد وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے, کوئی عورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے اعمال کرتی رہتی ہے, مرد بھی عورت بھی, 60 سنۃً, بڑی عمر پانے تک, 60 سال کی عمر تک, موت کا وقت آتا ہے اور وصیت کر کے کسی کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں, کوئی وصیت ایسی کر جاتے ہیں کہ اچھا میرے پیسے فلانے کو اتنے دے دیے جائیں یا اتنے اس طرح دے دیے جائیں, یعنی ورثہ کو کسی طریقے سے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں, جو شریعت کا حکم ہے وہ ان پر نافذ نہیں ہونے دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال تک انہوں نے عبادت کی, لیکن اخیر میں انہوں نے یہ عمل کیا اور اس کے بعد موت آئی, تو دوزخ کے مستحق ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اہم روایت ہے, اس لیے میں ان چیزوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں واضح رہیں, کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی, چلو وراثت تقسیم نہیں کی, نہیں, یہ ایک شریعت کا لازم حکم ہے, جن کے حق ہیں ان کو دیا جائے, اور ہر ایک اپنا اپنا جو مستحق ہے, ہر ایک مستحق شخص تک اس کا حق پہنچایا جائے. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو یہ پوچھ لیا جاتا ہے, آپ کو وراثت چاہیے؟ فیکٹری میں کام تو ہم کرتے تھے, والد کی ملکیت ہے, ہم کام کرتے تھے, ہم بھائی تھے, اور بہنوں سے پوچھ لیا جاتا ہے آپ کو وراثت چاہیے. ظاہر ہے بیچاری وہ کیا کہیں گی, وہ اگر کہتی ہیں کہ ہاں چاہیے, تو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے, اچھا یہ تو وراثت کے پیسے مانگ رہی ہے, باپ کے زندگی میں تو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کچھ کہتی, اور اب کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنا حصہ چاہیے. اگر وہ بیچاری ہاں کہتی ہے تو وہ بری سمجھی جائے گی, ملے گا نہیں ملے گا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن بری سمجھی جائے گی. اور اس کو کتنے تانے دیے جائیں گے، اور اگر وہ بیچاری منع کرتی ہے تو اس کا حق جاتا ہے۔ اس لیے عام حالات میں صرف معاف کر دینا کافی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معاف کر دیا بہنوں نے بس کوئی بات نہیں، معاف کر دینا کافی نہیں ہے۔ ان کی جس کی جتنے پیسے بنتے ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ ہمیں دوبارہ خیرات میں ہمیں دے دیں، کیا بھائی یہ کہیں گے کہ ہاں خیرات میں ہمیں دے دو، صدقے میں ہمیں دے دو، یا ہدیے میں ہمیں دے دو؟ اس کو جب دے دیا گیا، اس کے ہاتھ میں وہ رقم پہنچ گئی، اب اس کی مرضی ہے وہ فقراء میں دے، اپنے اوپر خرچ کرے، بھائیوں پہ خرچ کرے، اس کی مرضی ہے، اس کی ملکیت ہے۔ یہ ایک اہم حکم ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے، اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اب اس کی مرضی ہے کہ آپ خود رکھنا چاہیں یا دوبارہ ہمیں ہدیہ دینا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زور نہ ہو، ورنہ لا یحلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یحلو مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی شخص کا مال حلال نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اس کی وضاحت کی، ایک جگہ فرمایا آتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، چھوٹے بچے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو اب چاہے اجنبی کوئی باہر کے لوگ ہوں یا اپنے ہی بڑے بھائی ہوں، آتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمًا کھا لیتے ہیں، ناحق لے لیتے ہیں، وہ مال نہیں کھاتے، وہ آگ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ جلدی عمل کیا جائے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب زمانہ لمبا گزر جاتا ہے تو تقسیم میں مشکلات ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کتنا اضافہ ہوا، کتنی کمی ہوئی۔ اب مثلا ایک مکان ہے، ورثا اس میں مثلا گھر کا کوئی بڑا تھا، وہ رہ رہا تھا، جس کی ملکیت ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اب لوگ مشترک طور پر اس میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مشترک طور پر لوگ اس میں رہتے ہیں، کچھ وارث رہتے ہوں گے، کچھ نہیں رہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، رہنا ہے، جو بھی ہے، اس وقت شریعت کے جو حکم ہے وہ معلوم کر لیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو فوراً ہی اس گھر میں سے نکلنا ضروری ہے، لیکن اس وقت شریعت کے جو حکم ہے وہ معلوم کر لیا جائے کہ اب ہم اس مکان کے بارے میں کیا کریں، وراثت میں یہ مکان ہے اور ہم 10 لوگ ہیں لیکن رہنے والے اس میں 3 ہیں، اب کس طریقے سے کریں گے، 3 لوگ رہ رہے ہیں، باقی 7 لوگ نہیں رہ رہے، تو ان کو حق کیسے دیا جائے گا؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اب مثلا میں نے اپنے مکان میں اضافہ، اپنے حصے میں اضافہ کر لیا، باتھ روم بنا لیا، کچن بنا لیا، کسی اور نے کچھ بنا لیا، آگے جا کر 10 سال ہو گئے، میں کہوں گا اچھا میں نے تو اس میں اتنا خرچہ کیا، میں نے اس پہ اتنا اضافہ کیا ہے، یہ تو میری رقم کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھی ہے کہ میں نے اس میں اتنا خرچہ کیا، میں نے اس پہ پینٹ کروایا، میں نے اس کی روف بنوائی، میں نے اس کی سائرنگ کروائی، جو بھی احکام ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں شروع سے واضح ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں شروع سے واضح ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات آگے جا کر پیش آتی ہیں۔ اگر میں کسی اور کے مکان میں خرچہ، اس لیے کہ ورثہ کا مکان تو میرا نہیں ہے، کسی اور کے مکان میں میں اپنی طرف سے لوگوں دوسروں سے پوچھے بغیر خرچہ کرتا ہوں، تو جو میں نے خرچہ کر دیا وہ کر دیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر میں سب کو بتاؤں کہ دیکھو میں اس مکان میں $1,000 ڈال رہا ہوں یا $10,000 لگا رہا ہوں، اس میں یہ کام کرواؤں گا، آئندہ جب تقسیم ہوگا تو یہ میرے 10,000 میرے رہیں گے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو اضافہ ہو رہا ہے قیمت میں اور اس میں بہتری آ رہی، یہ 10,000 پہلے میرے ہوں گے، اس کے بعد تقسیم کرنا ہو تو کرے، سب اس پر راضی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ چونکہ اب یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ مشترک ملکیت ہے، تو اگر میں اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں تو دوسروں سے بات کر کے اضافہ کیا جائے، ورنہ پھر ہدیہ ہوگا، میں نے اس میں جو اضافہ کر دیا وہ ہدیہ ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں ہونی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ عورتوں کو یا بڑی بہنیں ہوتی ہیں، چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں، ان کو وراثت سے اس لیے محروم رکھا جاتا ہے کہ گھر کے دوسرے افراد یہ کہتے ہیں کہ جہیز میں والد نے ان کو بہت دے دیا تھا، ان کی شادی ہوئی تھی تو جہیز میں بہت بڑی رقم دی تھی، اتنا سونا دیا تھا، وہ تو سب اسی میں سے دیا تھا، تو زندگی میں جو کچھ دیا تھا جہیز کے نام سے دیا یا کسی اور نام سے، مردوں کی بھی تو شادی ہوئی، ان کے لیے بھی تو مہر کی رقم ادا کی گئی تھی، ان کے لیے بھی تو بڑی بڑی دعوتیں کی گئی تھیں، وہ خرچے کہاں سے آئے تھے؟ زندگی میں جو کچھ خرچ کیا وہ تو ہدیہ ہو گیا، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی میں جو کچھ ہوا وہ ہدیہ ہو گیا، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ عورتیں ہیں ان کو جہیز دیا گیا، مرد ہیں اگر ان کے لیے مہر کی رقم دی گئی، ان کو کچھ دلایا گیا، یہ سب کا سب جو ہے یہ زندگی میں ہوتا ہے تو یہ ہدیے کے حکم میں ہوتا ہے، وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کی جتنی چیزیں ہیں یہ متعین ہونا چاہیے کہ یہ چیز کس کی ملکیت ہے، یہ چیز کس کی ملکیت ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز صاف نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میرے کپڑے ہیں تو میری ملکیت، عورت کے کپڑے ہیں اس کی ملکیت، اب برتن کس کے ہیں، مکان کس کا ہے، مکان میں اگر فرنیچر رکھا ہوا ہے تو فرنیچر کس کا ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو صاف ہونی چاہیے باتیں۔ زندگی میں جب صاف کرنے بھی جائیں گے تو کبھی مردوں کی طرف سے کبھی عورتوں کی طرف سے رکاوٹ آئے گی، اب عورتوں نے اگر یہ بات سنی اور وہ اپنے شوہروں سے کہیں چلیں ہم بات صاف کر لیتے ہیں کہ یہ فلانی چیز آپ کی ملکیت ہے، ناراض ہو جائیں گے، وہ کیا بات ہے، کیا مرنے کی تیاری، کیا مجھے مارنا چاہ رہے ہو، الگ ہونے کا ارادہ ہے، ناراضگی کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مرد اگر بات کرے گا تب عورت کی طرف سے ناراضگی، حالانکہ یہ تو شریعت کے حکم ہے، کس کی کیا چیز ملکیت ہے، جیسے انتقال ہوتا ہے پھر پریشان ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ جو کچن میں جو برتن رکھے ہوئے ہیں وہ میری بیوی نے خریدے تو تھے لیکن اب اس کے ہیں یا میرے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، ہم نے تو مشترک طور پر خرید لیے تھے، مجھے نہیں پتا کس کے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہرحال یہ چیزیں، یہ معاملات واضح ہونے چاہیے، زندگی ہی میں واضح ہوں، انتقال ہو تو تردد کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ ہے کہ یہ چیز اس کی ملکیت، یہ چیز اس کی ملکیت، اس کی اتنی قیمت، اچھا اس طریقے سے وراثہ میں تقسیم کرنا ہے اور جلد وراثت تقسیم کر لی جائے، الگ کر لیا جائے، ورنہ ادھر ادھر چیزیں ہو جاتی ہیں، لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں ہماری والدہ کی یہ چیز تھی، یہ تو ہم رکھیں گے، یہ تبرک ہے، کوئی کہتا ہے میں یہ رکھوں گا، یہ تبرک ہے۔ تبرک ہو یا جو بھی ہو، پہلے شریعت پھر تبرک، پہلے شریعت کا حکم آئے گا پھر تبرک آئے گا۔ بہرحال یہ معاملات وہ ہیں جن کا واضح ہونا ضروری ہے، اور ہم لوگوں میں اس سلسلے میں بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر سمجھایا بھی جائے تو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور یہ جب ظاہر ہے زندگی میں جب معاملات صاف نہیں ہوتے تو مرنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ معاملات کہاں صاف ہوں گے، پھر تو معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ جھگڑے، اچھے اچھے خاندانوں میں بڑے بڑے جھگڑے مال اور وراثت کے، مال اور وراثت کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں شریعت کے احکام کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ صحابہ والا طریقہ بڑا اچھا ہے، پھر میں یاد دلا دیتا ہوں، صحابہ والا طریقہ بڑا اچھا ہے، اپنے سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے، کسی تیسرے کو بھی اس میں لے آؤ، دیکھو کہ یہ ہے یہ ہے، کسی سے ہم مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا اس میں شریعت کے کیا حکم ہوگا، شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق کر لیں، جو جس طریقے سے وہ کہیں۔ اچھا شریعت کے بسا اوقات حکم یہ ہوتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو، وہاں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی ایک کو بڑا بنا لیں، آپ فیصلہ کر دیں، جو آپ کی رائے ہو ہماری رائے ہے، اب وہ دوسری سا شخص فیصلہ کر دے گا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب ہم ذرا چھوٹے بنے اور کسی کو بڑا بنانے کے لیے تیار ہوں، ورنہ تو ظاہر ہے ہم سے بڑا کون ہوگا، جب ہم ہی بڑے ہیں، ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں، تو ہمیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ہم ہی فیصلہ کریں گے، ہم ہی سب کچھ کریں گے اور ہماری یہ رائے چلے گی، تو پھر ظاہر ہے جھگڑوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے خاندانوں میں ہوتی ہے کہ بڑے یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد خامخواہ لڑائی جھگڑے ہوں، اور ہوتا ہے کہ بڑے کے جانے کے بعد وراثت میں جھگڑے، اور اس کی وجہ سے اختلافات، آپس میں دل ٹوٹتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی بڑے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر کے چلے جائیں، اپنی زندگی میں تقسیم کر دے بس ختم ہو گیا معاملہ۔ زندگی میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، تقسیم کر دیں کرنا چاہیں، آپس میں سب کو بٹھا دیں اور ان کو راضی کر لیں کہ دیکھو میں اس طریقے سے چاہ رہا ہوں کہ یہ دے دوں اس کو، یہ اس کو دے دوں، یہ اس کو دوں، وراثت نہیں ہوگی ہدیہ ہوگا، ہدیہ دے دیں کوئی حرج نہیں، مختلف ورثا کو جو دینا ہے وہ ہدیے کے طور پر، پھر ہدیے کے اصول جاری ہوں گے شریعت میں، شریعت میں جو ہدیے کے جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، وہ جاری ہوں گے، وراثت کے اصول جاری نہیں ہوں گے پھر. تو اگر زندگی میں کوئی دینا چاہے تو ہدیے کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، جس طرح تقسیم کرنا ہے، ہدیے کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے اس کو تقسیم کر لے. اور اگر، یعنی ہدیے میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اولاد میں برابری کی جائے، کوشش کی جائے کہ برابری ہو، ہدیہ ہے. ہاں آپس میں راضی ہیں، کسی کا دل خراب نہیں ہو رہا، اس کو یہ دے دیتے ہیں، سب راضی ہیں، کسی کو کوئی شکایت تو نہیں ہے، خوش دلی سے، یعنی کہ لحاظ میں ان کو ہاں کہنا پڑے، خوش دلی سے سب تیار ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم تقسیم کر لیتے ہیں اس طریقے سے، اس کو یہ مل جائے، اس کو یہ مل جائے، اس کو یہ مل جائے، یا جو بھی جس کو جو بھی مل جائے ہم سب پہ راضی ہیں. اگر آپس میں اتنے دل کے بڑے ہوں پھر تو کوئی اشکال نہیں. ورنہ بہرحال یہ ہے کہ زندگی میں جب تقسیم ہوتی ہے تو ہدیے کے اصول جاری ہوتے ہیں، مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے تو وراثت کے اصول جاری ہوتے ہیں. وراثت کے احکام الگ ہیں، ہدیے کے احکام الگ ہیں، تھوڑا فرق ہے دونوں میں. عام طور پر جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے معاف کرا لیا، معاف تو کر دیں گے لحاظ میں، خوش دلی کے بغیر، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا چاہے بہنیں ہوں یا جو بھی ہوں، معاف تو کر دیں گی، لیکن زبان سے کہیں گی کہ ہم نے معاف کر دیا. اگر ان کے ہاتھ میں وہ رقم دے دی جائے تو عام طور پر دوبارہ ملتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتی نہیں تھی. ظاہر ہے انسان کو اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے انسان کے ہاتھ میں جب پیسے آ گئے تو اچھا یہ بھی ہم خرچ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ ضرورت پوری کر لیں، انسان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا یہ ضروری ہے. یہ تو خیر کچھ غلط فہمیوں کی باتیں تھیں، ان کی میں نے وضاحت کر دی. اس کے بعد میں کچھ اب میراث کے اصول سمجھا دیتا ہوں، اگرچہ جیسے میں نے بتایا کہ مستقل فن ہے، لیکن کچھ بنیادی اصول بتا دیتا ہوں. انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے، میں نے بتا دیا ترکہ کیا چیز ہے، اس کی جو ملکیت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ترکہ کہلاتا ہے. اب اس کے بعد وراثت کی تقسیم سے پہلے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وراثت کی تقسیم شروع کرنے سے پہلے تین باتوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کفن اور اس کی تدفین اور یہ جو کچھ بھی اس سے متعلق، تدفین اور جنازے وغیرہ سے متعلق جو بھی احکام ہیں، پہلے تو اس پہ جو اخراجات ہیں وہ پورے کر لیے جائیں. تجہیز و تکفین جس کو کہا جاتا ہے، تو تجہیز و تکفین کے جتنے اخراجات ہیں پہلے وہ ان پیسوں سے ادا کیے جائیں گے. اس کے اپنے پیسے تھے، پہلے تو اس پر خرچ کیے جائیں. تو ہمارے یہاں تو قبریں بھی مہنگی ہوتی ہیں، اس کے کھودنے کے خرچہ ہوتا ہے، کفن خریدنا ہوگا اگر پہلے سے کفن تیار نہیں ہے، جو بھی اس کے انتظامات ہیں وہ پورے کیے جائیں. اس کے بعد دوسرا خرچہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے بندوں کے حقوق میں کوئی دین ہے یا نہیں ہے. کوئی ایسے افراد ہیں جو اس سے دین کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے، اس کے ذمے اتنا قرض ہے، یا کوئی چیز خریدی تھی اس کے پیسے ادا نہیں کیے تھے، کریڈٹ کارڈ ہے، اس کا بل نہیں پے کیا تھا، یہ سب دین ہیں. تو دوسرے درجے میں وہ دین ادا کیے جائیں گے. دین سے مراد جس میں کوئی بندوں میں سے، کوئی انسانوں میں سے کوئی مطالبہ کرنے والا موجود ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق اللہ والے جو دین ہیں، مثلا زکوٰۃ نہیں دی تھی، نمازیں نہیں پڑھی تھیں تو فدیہ ہے، یا حج نہیں کی، اس طرح کے جو احکام ہیں وہ حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے کہ حقوق العباد اس میں سے ادا کیے جائیں. ہاں ورثا اگر سب راضی ہوں اور خوشی سے مرنے والے کی طرف سے اس کے فدیے بھی ادا کرنا چاہیں، اس کی طرف سے حج کرانا چاہیں، ایصال ثواب کرنا چاہیں، سب مل کر خوش دلی سے کرنا چاہیں، اور اس میں کوئی نابالغ نہ ہو، دو شرطیں ہیں، سب خوش دلی سے کرنا چاہیں اور کسی پر زبردستی نہ ہو، اور ان میں کوئی نابالغ، اس لیے کہ نابالغ کی طرف سے تو ہدیہ اور اس کی طرف سے تو دینے کا اعتبار ہی نہیں. تو اگر کوئی نابالغ ان میں نہیں ہے وارثوں میں، اور سب جو ہیں وہ بڑے ہیں اور اپنی خوشی سے کہنا چاہ رہا، ٹھیک ہے نمازوں کا اتنا فدیہ کوئی بات نہیں، پہلے وہ ادا کر دو، زکوٰۃ ان کی طرف سے اتنی ادا کر دو، یا ان کی طرف سے یہ سارے ثواب کر لو، جو کچھ اگر وہ اس کے لیے راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو جو وارث تیار ہیں اپنے طور سے کرنا چاہیں کر لیں، دوسروں پر زبردستی نہ کریں. یہ نفلی عمل ہے، کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی اور پریشر بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو پہلی چیز ہو گئی تجہیز و تکفین، دوسری چیز ہو گئی اس کے جو حقوق العباد، جو دین ہیں، جو پیسے ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور تیسری چیز ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اب جو پیسے بچے ہیں ان میں کوئی وصیت کی ہے یا نہیں، اگر کوئی وصیت ہے تو وصیت پوری کی جائے۔ وصیت کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں، بہت مستقل احکام ہے وصیت کے بھی، اس پر بھی ایک مستقل اس کو سمجھا، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، وصیت کس طرح کی جائے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ بہرحال یہاں تو بس یہ بتانا، اصل میں میراث کی بات ہو رہی ہے، تو بس یہ اصول ذہن میں رہیں کہ وصیت میں نمبر ایک شرط یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہ ہو، اپنے بیٹے کے لیے جس کو وراثت ویسے بھی ملنے والی ہے، تو اپنے وارثوں میں سے جس کو وراثت ملنے والی ہے اس کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں، اگر کی تو وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ نمبر دو، دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت اس کے ایک تہائی مال سے زائد کی نہ ہو، اس کی تجہیز و تکفین کر لی گئی، اس کے دیون ادا کر دیے گئے، ان تمام کے بعد مثلا اس کے پیسے بچتے ہیں $30,000 مثلا، ویلیو سب ملا کر، اس کے پاس جو بھی سامان تھا، اس کی چیزیں تھیں، وہ سب ملا کر، اس سب کی ویلیو اور کیش پیسے اور سب ملا کر $30,000 بنتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے اس نے وصیت کوئی کی تھی، ہاں وصیت کی تھی کہ اتنے ہزار یہاں دے دینا، اتنے ہزار یہاں دے دینا، اتنے ہزار یہاں دے دینا، تو $30,000 اگر اس کے بچے ہیں تو $10,000 سے زائد میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، ایک تہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الثلث والثلث کثیر، ایک تہائی تک وصیت کر سکتے ہو لیکن تہائی بھی زیادہ ہے، تو وصیت اگر کی جائے تو اس سے کم کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ فرمایا، تو بہتر ہے کہ وصیت کی جائے تو اس سے بھی کم کی جائے، لیکن اگر کسی نے وصیت کی تو بہرحال ایک تہائی سے زائد میں وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ دو شرطیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ایک تہائی سے زائد مقدار کی، 1/3 سے زائد کی وصیت نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ غیر شرعی مصرف میں نہ ہو۔ بہت سی مرتبہ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے پیسوں میں اتنے پیسے فلانی جگہ دے دینا، جو کہ شرعی مصرف نہیں ہے، غیر شرعی جگہ ہے، تو اگر وارث یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی مصرف نہیں ہے، شریعت کے مطابق یہ عمل نہیں ہے، تو اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کے کچھ اصول ہو گئے۔ اس کے بعد اب وراثت تقسیم کیسے کی جائے گی، وہ ایک مستقل عنوان ہے، اگر کوئی واقعی پڑھنا چاہے باقاعدہ اس فن کو تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اگر کم از کم ہمارے سامنے کوئی کتاب ہو، کوئی چارٹ سامنے ہو، اور اس کی بنیاد پر اگر سمجھا دیا جائے تو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ ورنہ اس کو میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ یہ تین چیزیں وراثت سے پہلے، تین چیزیں تو ہو گئیں، تجہیز و تکفین ہو گئی، ادائے دین ہو گیا، اور وصیت ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہ مال جو ہے وہ ورثہ میں جائے گا۔ اب ورثہ کتنی طرح کے ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کی بجائے میں صرف خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ورثہ کی تین قسمیں ہیں، بہت تفصیلات میں نہیں جاتے، صرف خلاصہ اور خلاصے کا بھی خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ورثہ کی تین قسمیں ہیں۔ ورثہ ایک تو ہوتے ہیں جو ذوی الفروض کہلاتے ہیں، وہ ورثہ جن کے حصے مقرر ہیں، قرآن کریم نے متعین فرما دیے ہیں، ذوی الفروض یہ 12 ہیں، والد ہیں، دادا ہیں، اور پھر یہ مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں، تو باپ، دادا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم مردوں ہی کو اگر شمار کرتے ہیں تو بھائی آ جاتے ہیں، یہ نہیں بھائی تو خیر ذوی الفروض میں نہیں آتے، تو خیر باپ ہے، دادا ہے، شوہر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ذوی الفروض میں شمار کیا گیا ہے، اور پھر بھائیوں میں صرف ایک ہیں جو ماں شریک بھائی ہوتے ہیں، ماں شریک بھائی ہوتے ہیں، یہ بھی ذوی الفروض میں آتے ہیں، یعنی وہ جن کے والد الگ ہوں لیکن ماں ایک ہو، ماں کی طرف سے ایک ہو، جن کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ بہنیں ہیں، بیٹی ہو گئی، پوتی ہو گئی، حقیقی بہن ہو گئی، اور اس کے علاوہ باپ شریک بہن ہو گئی، ماں شریک بہن ہے، خود ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، یہ تمام ورثہ ہیں جو ذوی الفروض کہلاتے ہیں. ان کے حصے قرآن کریم میں متعین ہیں. سورہ نساء کی جو کہ دوسرا رکوع ہے، اس میں جو چار آیتیں ہیں، اصول اس میں سمجھا دیے گئے، احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہیں، کتابوں میں چارٹ بنے ہوئے تیار ہوتے ہیں. اگر انسان اس کو دیکھے تو پوری طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ چارٹ ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے اچھا دادا کو اتنا ملے گا، اگر باپ موجود ہوگا تو دادا کو نہیں ملے گا. یہ پوری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بہت آسان ہے. یہ چند صفحات ہیں، جو انسان اچھی طرح سمجھ لے تو اصول سمجھ میں آ جائیں گے کہ کون کس کے ہوتے ہوئے کس کو کتنا ملتا ہے. اور قرآن کریم کی اگر آیت کا ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پڑھ لیں تو بہت سے اصول اس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے. پھر اگر فإن کن نساء فوق اثنتین، عورتیں ہوں، مثلا بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں، وہ دو ہوں یا زائد ہوں، تو ان کے لیے دو تہائی ہے. فلہن ثلث ما ترک، قرآن کریم کی اس آیت میں اور رکوع کے اندر اس کی تفصیلات آ گئی ہیں. ان تفصیلات کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک مستقل سیکھنے اور پڑھنے کی چیز ہے. یہ ہو گئے ذوی الفروض، جن کے حصے قرآن کریم نے متعین فرما دیے اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے. دوسرے ہیں جو عصبات کہلاتے ہیں. عصبات وہ ہوتے ہیں جن سے میت کا نسبی رشتہ ہوتا ہے لیکن ذوی الفروض سے ذرا ہٹ کر. یہ دوسرے درجے کے رشتہ دار ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ ذوی الفروض اگر ہمیں معلوم ہو گئے کہ یہ 12 ہیں، تو ان 12 کے علاوہ، ان 12 کے علاوہ کہ ہم چار حصوں میں ہم تقسیم چار قسموں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں انسان کی اولاد، فرع میت جس کو کہا جاتا ہے، بیٹا ہے، ذوی الفروض میں نہیں آتا، اس کا حصہ متعین نہیں ہے، بچا ہوا مال پورا اس کو مل جائے گا، بہت بڑی مقدار، لیکن ذوی الفروض میں نہیں آتا. تو بیٹا ہے، پوتا ہے، نیچے تک سلسلہ، کہ بیٹا ہوگا تو پوتے کو نہیں ملے گا، پوتا ہوگا تو نیچے والے کو نہیں ملے گا، بہرحال جو بھی موجود ہوگا اس کو مل جاتا ہے. تو یہ عصبات جو میں بتا رہا تھا، عصبات کی چار قسمیں ہیں. ایک ہیں انسان کی اولاد، اولاد کی اولاد وغیرہ، یہ بیٹا، پوتا وغیرہ، یہ سب اس میں آ گئے. یہ صرف مرد رشتہ دار ہیں، اس میں عورتیں نہیں. عورتیں تو بیٹیاں وغیرہ تو ذوی الفروض میں آ گئی تھیں، تو چونکہ ذوی الفروض میں بیٹے پوتے نہیں تھے، یہ عصبات میں آ گئے. بہرحال عصبات کی ایک قسم میت کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس کے بھی اصول ہیں، میں تو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں. دوسری قسم ہے میت کے اصول، باپ، دادا، اوپر تک سلسلہ. تیسری قسم ہے والد کے، میت مرنے والے کے والد کی اولاد، وہ کون ہو جاتے ہیں؟ بھائی. بھائی بھائی کے، یعنی بھائی کی طرف سے جو رشتہ داری چلتی ہے، تو یہ بھائی ہو گیا، چاہے حقیقی بھائی ہوگا، اللاتی بھائی ہوگا، جو بھی، بہرحال بھائی بھائی والی اقسام آ گئیں. اور اس کے بعد آتی ہے چوتھی قسم دادا کی اولاد، جو انسان کے چچا کہلاتے ہیں، چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے، وہاں سے وہ سلسلہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ پہلی قسم ہو گئی ذوی الفروض، اس میں 12 رشتہ دار ہیں. دوسری قسم ہو گئے عصبات، جس میں یہ چار قسم کی چار قسمیں ہیں، جس میں رشتہ دار تو بہت سے آ جائیں گے، لیکن چار قسمیں اس کی کر لیں کہ انسان کی اپنی اولاد یا انسان کے اپنے اوپر کے اصول، جس کو فرع کہیں گے یا اصل کہیں گے. تیسری قسم والد کی طرف سے چلنے والے سلسلہ، والد کی اولاد یعنی بھائی وغیرہ، اور چوتھی قسم دادا کی اولاد، جو چچا وغیرہ ہوتے ہیں، چچا اور ان کے نسب جو آگے بڑھتا ہے. تو یہ چار قسمیں ہو گئیں جو عصبات کہلاتی ہیں. اور ان دو قسم کے رشتہ داروں کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہوں گے وہ سب ذوی الارحام کہلائیں گے. ماموں ہیں، پھوپھی، خالہ ہے، یہ سب عام، پھوپھی ہے، یہ تمام جو ہیں یہ سب کے سب یہ ذوی الارحام میں آ جاتے ہیں. جو بھی پہلی قسم دوسری قسم میں نہیں آئے گا، پہلی قسم میں تو متعین ہے 12، دوسری قسم میں وہ چار قسموں کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد جو ان میں نہیں آتا تو وہ پھر ذوی الارحام کہلاتے ہیں. اگر پہلی قسم اور دوسری قسم میں سے کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، انسان نہیں جانتا کسی کو، تو تیسری قسم کے ذوی الارحام جو ہیں ان کو وراثت ملے گی، ماموں وغیرہ کو، ورنہ ان کو نہیں ملے گی. یہ جیسے میں نے بتایا کہ بہت مختصر خلاصہ ہے، لیکن یہ ایک مستقل فن ہے، ہے مختصر، کوئی بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، انسان چند دنوں میں اس کو سیکھ سکتا ہے، یاد رکھنا وہ الگ بات ہے، لیکن سیکھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، کچھ اصول ہیں انسان اس کو سمجھ لے، نقشے ہیں ان کو انسان سیکھ لے تو وراثت کے احکام سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اگر آئندہ کبھی اور موقع ہوا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بہرحال سیکھنے کے لیے تو مستقل اس کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب، کچھ نہ کچھ چارٹ سامنے ہو تو اس سے سمجھنا آسان ہوگا، ورنہ زبانی صرف بتا دینے سے وہ یاد رکھنا بھی مشکل ہوگا اور شاید سمجھنا بھی مشکل ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کچھ سوالات ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں۔ ایک سوال ہے بڑا اہم ہے کہ اگر زندگی میں ہدیہ دے رہے ہیں تو صرف کہہ دینا کافی ہے یا دے دینا ضروری ہے؟ یہ جیسے میں نے بتایا کہ پھر ہدیے کے اصول جاری ہوں گے۔ ہدیے کا اصول یہ ہے کہ فقہا نے اس کو صاف صاف لکھا ہے، ہدیے کا اصول یہ ہے ایجاب، قبول، قبض، تین چیزیں۔ دینے والا کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، لینے والے نے کہا لے لیا اور اس کو عملی طور پر اس پر قبضہ بھی کر لیا، یہ ضروری ہے۔ دینے والا دے دے، لینے والا لے لے اور اس پر قبضہ کر لے، صرف زبانی کہہ دینا کہ ہاں میں نے لے لیا کافی نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیپرز پہ قبضہ ہوتا ہے، بہرحال قبضہ ہونا ضروری ہے۔ انسان نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کی ملکیت ثابت ہوئی، صرف کہہ دیا، فیصلہ کر لیا تو اس سے وہ کافی نہیں ہوتا۔ مسا اوقات مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اب مثلاً مثال کے طور پر ایک گھر ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ میں ایک گھر میں رہ رہا ہوں، کوئی شخص سے اپنے گھر میں رہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں یہ مکان فلانے کو ہدیہ دے دے، لیکن چاہ رہا ہے کہ جب تک زندگی ہے میں رہنا چاہ رہا ہوں، تو اب اگر وہ اس کو دیتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہیں دے دیا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں نے لے لیا، لیا تو نہیں، عملاً کوئی قبضہ نہیں کیا اس نے، صرف کہا ہے، نہ اس نے دیا نہ اس نے لیا، صرف کہہ دیا کہ ہاں میں تمہیں دے دیا، وہ کہتا ہے میں نے لے لیا، یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے دوسری صورت پھر یہ کی جا سکتی ہے کہ اس کو چاہے کم قیمت میں بیچ دیا جائے۔ بیچنے میں پھر قبضہ ضروری نہیں، بیچنے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہ مکان $1,000 کا بیچا، وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا، $1,000 اس نے دے دیا، پیسے لے لیے، معاملہ ہو گیا، جب پیسوں کے لین دین ہو گیا تو گویا کہ مکان اس کی ملکیت ہو گئی۔ لیکن ہدیے میں بہرحال قبضہ ضروری ہے، چونکہ اس میں پیسے تو ہیں نہیں، کچھ بھی نہ کسی نے دیا نہ لیا، تو ملکیت ثابت نہیں ہوتی جب تک قبضہ نہ کر لیا جائے۔ یہ پہلا، یہ تو ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا ایک اور سوال ہے، یہ وصیت کرنا، سوال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میاں بیوی میں سے جس کا بھی انتقال پہلے ہو جائے تو جو بعد میں بچ جائے گا، گھر کا جتنا سامان ہے وہ جو بچ جائے اس کے پاس چلا جائے، اس کی ملکیت میں چلا جائے، یہ نہیں، یہ وصیت صحیح نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ وارث کے لیے تو وصیت، جو وارث ہے اس کے لیے وصیت کی ہی نہیں جا سکتی، لیکن یہ مسئلہ اہم ہے، یہ بھی مسئلہ اہم ہے کہ مثلاً مرد یہ سوچے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو بیوی کے پاس کیا بچے گا، بیوی یہ سوچے کہ میرا انتقال ہو گیا تو گھر کی بہت سی چیزیں وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ تو خاندان کا معاملہ ہے کہ خاندان کے ظاہر ہے کہ اگر اس کے پاس یہ چیز ہے، گھر کا سامان ہے، تو گھر کے سامان کے علاوہ کچھ اور بھی تو چیزیں ہوں گی۔ تو جو شخص مثلاً مکان جو ہے وہ مرد کا ہے، گھر کا سامان عورت کا ہے، مثال کے طور پر عورت کا انتقال ہو گیا تو اب مرد کو وہ سب سامان وراثہ میں تقسیم کرنا ہوگا، تو وہ کیسے رہے گا؟ لیکن وراثت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سامان ہی تقسیم کرے، یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ جو گھر کا سامان ہے ہم اس کی قیمت فکس کر لیتے ہیں کہ کیا ہے، یہ فرنیچر ہے اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، اس چیز کے اتنے پیسے بنتے ہیں، اس کے $100، اس کے $500، اس کے $300، قیمت فکس کر لیں جو بھی آپس کی رضامندی سے, اور جو اس وقت اگر اس کو بیچا جائے تو اس کی جو ویلیو بنتی ہے قیمت فکس کر لیں, اور سب اس پر راضی ہیں کہ ہاں واقعی اس کی یہ قیمت ہے. اب یہ قیمت ہو گئی, اس کے پاس جو کیش ہے, جو زیور ہے, وہ اس کے بدلے میں دوسرے ورثہ کو زائد دے دیا جائے. یہ تو آپس کی رضامندی سے اس طریقے سے ویلیو کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہی رضامندی ضروری ہے. رضامندی کے ساتھ ویلیو کے اعتبار سے قیمت کو دیکھ کر وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے. اس میں بھی وہی ہے کہ آپس کی رضامندی کو دیکھا جائے, اور یعنی جوڑ کر انسان یہ کام کر سکتا ہے. اس میں کوئی عام طور پہ کوئی لڑائی جھگڑے وغیرہ کا معاملہ پیش نہیں آتا الحمدللہ. لیکن ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ چیز مجھے چاہیے, کوئی کہتا ہے مجھے چاہیے, وہی وہاں پر پھر ہمیں کسی کو مقرر کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر لے کہ کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے. ایک اور سوال ہے, وراثت کے علوم سیکھنے کے لیے مستند کتاب. اس بارے میں ایک بہت اچھی کتاب ہے عربی میں, تو خیر اس کی ایک بنیادی کتاب جو ہمارے مدارس میں باقاعدہ مستقل پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام لکھنے والے کے نام کے اعتبار سے سراجی اس کا نام رکھا گیا, فی المیراث. لیکن اردو میں اس کی بہت آسان کتاب ہے جو ہندوستان کے گجرات کے راندیر کے ادارے کے ایک یعنی ذمہ دار انہوں نے یہ لکھی تھی, اور بہت مشہور کتاب ہے معین الفرائض کے نام سے. معین الفرائض کتاب کا نام ہے, اور بہت اچھی کتاب ہے. بہت آسان انداز میں انہوں نے میراث کے احکام سمجھا دیے ہیں. یہ میں اس کتاب کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے شروع سے وہی کتاب پڑھی اور وہی کتاب پڑھائی ہے, یعنی ہمارے مدارس کے نصاب میں ہم نے اس کو رکھا ہوا. بہت آسان انداز میں انہوں نے میراث سمجھا دیے ہیں. اس کے بعد اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, بعض لوگوں نے اور اس کو آسان کرنے کی کوشش کی, لیکن بہرحال وہ ایک کتاب اچھی ہے, اصول سمجھنے کے لیے اچھی ہے. اس میں اگرچہ حسابات کے طریقے ہیں وہ ذرا پرانے ہیں, ان کو اب جدید طریقے سے اس کو آسان کیا جا سکتا ہے, لیکن اصول انہوں نے جو سمجھائے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور اس کو پڑھ کر انسان میراث کے احکام سمجھ سکتا ہے. یہ شروع کے اس کے چند صفحات ہیں, شروع کے اگر انسان سے اس کے 10 صفحے پڑھ لیں تو میراث کے اصول سمجھ میں آ جائیں گے. پوری کتاب پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے, آگے پھر وہ ایسے احکام ہیں جو عام طور سے زیادہ پیش نہیں آتے. شروع کے 10 صفحے, اور اگر کوئی زیادہ حاصل کرنا چاہے تو شروع کے 30-40 صفحے ہیں, اور کتاب تو ذرا مفصل ہے, لیکن شروع کے صفحات پڑھنے سے انسان کو بہت سے بنیادی اصول اس کے سمجھ میں آ جائیں گے. ایک اور سوال ہے, اگر کوئی دوسرے کو پیسے بھیجتا ہے اکاؤنٹ کے ذریعے سے, جیسے آج کل تو ہوتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو اب دینے والے نے اگر پیسے دیے ہیں اس کی اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے دیے ہیں, لینے والے نے اسے قبول کر لیا, تو یہ بھی ایجاب القبول, اور جب اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے تو قبضہ بھی ہو گیا, تو اس سے ہدیہ مکمل ہو جاتا ہے. اب وہ واپس کرنا چاہے اس کی مرضی ہے, لیکن یعنی کیش پیسے ہاتھ میں پکڑ کر دینا یا اکاؤنٹ سے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا, دونوں صورتوں میں دینا لینا پایا گیا اور دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے, اس نے اس کو رکھ لیا تو گویا کہ اس نے اس پر قبضہ کر لیا, ہدیہ مکمل ہو گیا. کسی کا سوال ہے کہ میرے پاس فرائض کی کتاب, فرائض کی کتاب تو ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہیں, معین الفرائض جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہیں, لیکن اس کے لیے یعنی اگر کچھ ایسے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم اس کو باقاعدہ یعنی اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, یعنی مجھے کوئی اشکال نہیں ہے پڑھانے میں, لیکن یہ کہ مستقل فن ہے یہ ہمارا, یہ جو ترتیب ہے پھر یہ نہیں رہے گی. ظاہر پڑھنے والے لوگ تو کم ہوں گے, بعض ہوں گے جو سیکھنا چاہیں گے اس فن کو. اگر کوئی سیکھنا چاہے, پڑھنا چاہے, تو ویسے مجھے کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن پھر ہماری یہ منگل اور جمعرات والی ہماری جو ترتیب ہے ان میں سے مثلاً, یا جمعرات کا دن ہمیں پھر اس کام کے لیے رکھنا ہوگا کہ اس میں ہم وہ پڑھیں, اور یہ باقی چیزوں کو, باقی چیزوں کے بجائے علم فرائض کو اور میراث کے فن کو پڑھا جائے باقاعدہ. یعنی وہ اس کے لیے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت لگے گا, تھوڑا بہت تو پڑھ سکتے ہیں, تھوڑا بہت تو پڑھ سکتے ہیں اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کو باقاعدہ مکمل طور پر اس پر مہارت حاصل کرنا وہ تو خیر لمبا کام ہوگا, لیکن اتنا ہے کہ کم از کم کچھ بنیادی چیزیں اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. اگر واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں تو کم از کم 10 کا عدد تو ہونا چاہیے. کم از کم اگر کم از کم 10 لوگ ہیں, اور وہ بھی اڈوبی پہ ہوگا اس لیے کہ اسی میں ہم کتاب دیکھ سکتے ہیں, وہ مکسلر میں چونکہ کتاب نظر نہیں آئے گی, تو اگر کم از کم 10 لوگ ہوں, انشاءاللہ زیادہ ہو جائیں, اگر وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم باقاعدہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے. لیکن اس میں یہی ہے کہ ابھی مثلا ہمارے پاس یہ اس میں ترتیب میں شامل ہونے والے یہ تقریباً 60-70-80 یا 100 کے قریب کبھی ہو جاتے ہیں, اس میں لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی, لیکن کوئی حرج نہیں, اگر اس فن کو کوئی سیکھنا چاہے, پڑھنا چاہے, تو ہم اس کے لیے بھی ترتیب بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, ایک اور سوال ہے. ہاؤس مورگیج. ہاں, مورگیج پہ اگر گھر لیا ہوا ہے تو اس کے ذمے وہ دین ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس کا بھی وہ بھی دین ادا کرنا ہوگا. وہ مکان جو ہے پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر ورثہ کے حصے میں آئے گا, لیکن اس کے جو پیسے باقی ہیں وہ تو ادا کرنے ہوں گے, ورنہ ظاہر ہے کہ وہ پورا مکان چلے جائے گا. اور اس میں پھر ظاہر ہے اگر وہ ناجائز طریقے سے تھا, سودی معاملہ تھا, تو ورثہ کوشش کر کے جلد از جلد اس کو یا تو ادا کر کے فارغ ہو جائیں یا اس مکان کو بیچ ہی دیں. اس مکان کو بیچ ہی دیں اگر فوراً ادا کرنا مشکل ہے اور سود بڑھتا چلا جائے گا, تو مکان کو بیچ دیں اور بیچ کر جو رقم ہے ادا کر کے سودی معاملے سے نکل جائیں. ایک اور سوال ہے. زیور ہے, عورتیں بچوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہیں, تو اب بچے چھوٹے ہیں تو کس طرح کریں؟ صرف کہہ دینا کافی ہے؟ دیکھو, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو تو دے دینا ہوگا تاکہ وہ اس کے مالک بن جائے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے لینے والا اور قبضہ کرنے والے بھی ان کے والدین ہوتے ہیں. تو اچھا یہ ہے کہ مثلا بیوی ہے, وہ دینا چاہ رہی ہے, شوہر سے کہے کہ دیکھو یہ میں آپ کو دے رہی ہوں, ابھی کے لیے میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ اس کو فلانے بیٹے کی طرف سے آپ اس پر قبضہ کر لیں, یا آپ لے رہے ہیں, یہ فلانے بیٹے کا ہے, یہ ہے فلانی بیٹی کا ہے, یہ فلانے کا ہے. تو اب مثلا بیوی نے شوہر کو دے دیا اور شوہر نے بچے کی طرف سے اس پر قبضہ کر لیا, تو بچوں کی ملکیت اس میں ثابت ہو گئی. لکھ کر لکھ دیا جائے اور اس کو, یعنی گویا کہ اس میں دینا پایا گیا عورت کی طرف سے, قبضہ پایا گیا باپ کی طرف سے, اور اولاد تو چھوٹی ہے وہ تو قبضہ نہیں کرے گی, تو باپ نے ان کی طرف سے قبضہ کر لیا, لکھ کر رکھ لیا, اس سے معاملہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے. سوال تو بڑا عجیب ہے, سوال یہ ہے اور ہے اہم بھی سوال. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اپنے والد سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں میرا حصہ مجھے دے دیں؟ عام طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی ہے, صرف تقسیم کی, یعنی صرف یہ کہنا کہ اچھا میرا حصہ کتنا ہو سکتا ہے, یا آپ یعنی اس طرح کی کوئی بات کرنی برا سمجھا جاتا ہے. بہرحال زندگی میں مانگنے کا حق نہیں ہے, مانگنے کا حق نہیں, اس لیے کہ زندگی میں ہدیہ ہوگا, ہدیہ تو مانگا نہیں جاتا, تو زندگی میں مانگنے کا حق نہیں ہے. ہاں, معاملات صاف کرا لینا یہ ضروری ہے کہ آپ کی کتنی چیز ہے, فلانے کی کتنی ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وراثت کس طریقے سے تقسیم کی جائے گی, یہ ہو سکتا ہے. لیکن زندگی میں مانگنا وہ تو ہدیہ ہوگا, اور ہدیہ مانگنا یہ کوئی درست نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کچھ لوگ علم وراثت کو سیکھنا چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے. اب میں باقی جو سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لحاظ میں, اس لیے کہ یہ فن وہی جیسے میں نے بتایا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی کہ اس کو سیکھو اور سکھاؤ, تو اس لیے میں منع تو نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم یہ کریں گے کہ کچھ نہ کچھ اس فن کو پڑھ لیں گے, پھر دیکھتے ہیں آگے کتنا بڑھتے ہیں. وہ چاہے چار ہفتے چار مرتبہ اگر پڑھ لیں گے, ایک مہینہ گزر جائے گا, اس دوران دیکھتے ہیں پھر آگے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو اچھا ہے جو بھی سیکھنا چاہے سیکھ لیں, جتنے لوگ شامل ہو جائیں اچھا ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ میں مکسلر چلا تو دوں گا لیکن, اور جن کے پاس کتابیں ہیں وہ کتاب میں سے اس کو دیکھ سکتی ہیں, لیکن اصل اڈوبی پہ اگر ہو تو اس میں یہ کہ جو کچھ کو پڑھانا ہوگا وہ صفحات اس کے انشاءاللہ اسی میں سامنے آ جائیں گے تو وہ زیادہ آسان رہے گا. تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہم پھر یہ علم میراث کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں گے. ایک اور سوال ہے, کسی نے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مکان خریدتا ہے جو اپنے علاقے سے بہت دور ہے, مسافت سفر پہ ہے, تو وہاں جانے کے بعد انسان قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ اصل مکان خریدنے پر نہیں ہے, اصل رہنے پر ہے. انسان جس علاقے میں جس جگہ میں رہتا ہے, جس شہر میں رہتا ہے, وہ اس کا وطن اصلی ہے. میں ایک جگہ رہ رہا ہوں, وہ میرا وطن اصلی ہے. میں اگر یہاں رہتے ہوئے اگر کسی اور ملک میں مکان خریدتا ہوں یا کسی اور شہر میں مکان خریدتا ہوں تو صرف مکان خریدنے سے وہ میرا وطن نہیں بن جائے گا. ہاں, جب میں وہاں موو ہو جاؤں, وہاں رہنا شروع کر دوں, تو اب میرا وہ وطن اصلی بن جائے اور پرانے وطن اصلی کو میں ختم کر دوں گا, اب وہ میرا وطن بن گیا, اب میں وہاں جاؤں گا تو پوری نماز پڑھوں گا. وطن اصلی عام طور پہ انسان کا ایک ہی ہوتا ہے, بعض حالات میں دو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں ہم لوگوں کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں اس کے لحاظ سے عام طور پر وطن اصلی ایک ہوتا ہے. تو جب میں ایک جگہ ابھی چارم میں رہ رہا ہوں تو یہی میرا وطن اصلی ہوگا. کسی اور جگہ میں نے مکان خریدا تو صرف خریدنے سے اور ایک دو مرتبہ جانے سے میں وہاں پر مقیم نہیں بن جاؤں گا, پوری نماز نہیں پڑھوں گا, مسافر ہی رہوں گا. جب میں وہاں موو ہو گیا اور وطن اصلی چارم کو ختم کر کے دوسری جگہ منتقل ہو گیا تو اب وہ میرا وطن بن گیا اور چارم ختم ہو گیا. ایک اور سوال ہے, چلے سوالات اب مکسلر میں کوئی سوال ہے غالباً, میرا خیال ہے وراثت کے احکام سے دلچسپی زیادہ ہے لوگوں کو, آج سوالات بڑھ گئے. کسی شخص کی دو بیویاں ہوں, سوال یہ ہے کہ کسی شخص کی دو بیویاں ہوں, ایک تو پہلے سے ہے, اس نے اپنا جو کچھ بنایا, اب یہ تو جیسے میں نے بتایا کہ ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہو یہ ضروری ہے. مثلا پہلے بیوی تھی, اس نے اپنے طور سے مثلا کوئی چیزیں بنائیں, اپنے طور سے کوئی چیزیں اپنے پیسوں سے خریدی, اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی چیزیں انسان کی اپنی ملکیت ہوتی ہیں, اور زندگی کے کچھ اخیری عمر کے حصے میں والد نے دوسری شادی کر لی, تو اب دوسری شادی کی تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ وہی اصول ہوں گے, اصول وہی ہوں گے کہ وراثت تو پورے ترکے کی ہوتی ہے. اب انسان نے جو کچھ اس کی ملکیت میں جتنا ہے, مرنے کے وقت اس کی ملکیت میں جو ہوگا, تو بیویوں کے جو اصول ہیں وراثت کے وہ ایک کے ہیں, دو کے بھی وہی اصول ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کو ایک آٹھواں حصہ ملتا ہے تو آٹھواں حصہ ایک کی بجائے اب دو میں تقسیم ہوگا, تین ہوں گی تو تین میں تقسیم ہوگا, وہی وراثت کے اصول جاری ہوں گے. یعنی اب اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ ایک کے ساتھ زیادہ لمبا عرصہ گزارا اور ایک کے ساتھ کم عرصہ گزارا, اس سے فرق نہیں, بیوی کا جو حصہ ہے وہ برابر سرابر تقسیم ہوگا. ہاں, بیوی کی اپنی ملکیت, اپنے پیسوں سے اس نے کچھ کیا, اپنی چیزیں خریدی, وہ اس کی اپنی ہے, لیکن شوہر کی وراثت سے جو کچھ ملے گا وہ بیویوں میں برابر سرابر تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگر کسی کے پاس کتاب ہو معین الفرائض تو وہ سامنے رکھ لے, اور نہ ہو تو انشاءاللہ اڈوبی پہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ ڈال دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.